बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک انفال کی 12 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مسکری۔ سامعین، ہماری اس صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز، اور رات کی نشریات 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرمائیے گا، پھر اس صبح کی نشریات میں سامعین کا پسندیدہ پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری اس صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری اس صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ ہوائی حملے، متعدد فلسطینی شہید، فلسطینی مجاہدین کی جوابی کارروائیوں میں دسیوں صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی۔ برادر ملک پاکستان سے توقع ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ گاہیں بنانے کی اجازت نہ دینے کے اپنے وعدے پر عمل کرے گا، ایران کی وزارت خارجہ کا بیان۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس میں مجرموں کی درخواست خارج کرتے ہوئے 21 جنوری کو سلینڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ کے شہر خان یونس میں ایک مکان پر غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری میں ایک بچہ سمیت 13 افراد شہید و زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں جارے صہیونی فوجیوں اور فلسطینی جیالوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے اور شدید فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں صہیونی فوج کی وحشیانہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ غرب اردن کے مختلف علاقوں من جملہ رام اللہ اور طول کرم کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ طول کرم میں صہیونی فوج کی کم سے کم 2 گاڑیوں کو تباہ کیے جانے کی رپورٹ ملی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کو غزہ کے ساتھ ساتھ غرب اردن میں بھی فلسطین کی تحریک استقامت کی شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ فلسطینی مجاہدین کی کارروائیوں میں دسیوں صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس درمیان صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں میں جملہ خان یونس پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی فوج کے جارحانہ حملوں کے 105ویں دن تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے الگ الگ کارروائیوں میں دسیوں اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا ہے۔ تل ابیب کے ہسپتال نے 6 زخمی فوجیوں کو ایڈمٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسے خان یونس میں 21 صہیونیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سے وابستہ طول کرم بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کے انجینئرنگ شعبے نے المنشیہ محور پر ایک بلڈوزر کے راستے میں بم دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں اس پر موجود فوجی اہلکار ہلاک و زخمی ہو گئے۔ دریاسنا شہاب نیوز ایجنسی نے شہر غزہ کے اشفا اسپتال کے اطراف میں وسیع حملوں کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے جنوبی اور مرکزی غزہ پٹی پر بمباری کر کے غرب اردن میں طول کرم اور رام اللہ کیمپوں سمیت کئی مقامات پر یلغار کی۔ فلسطین آن لائن نیوز نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ پٹی میں رہائشی علاقوں اور عمارتوں پر بمباری اور انہیں منہدم کرنے کے ویڈیو جاری کیے ہیں۔ دریں اثنا 7 اکتوبر سے جب سے صہیونی جارحیت کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے اب تک غزہ پٹی میں 119 صحافی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم بڑھنے کے ساتھ ہی میکسیکو اور چلی نے ہیگ کی عالمی عدالت انصاف سے اپیل کی ہے کہ غزہ پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی تحقیقات کی جائے۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم ایوب باراک نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پر حملوں کے اہداف حاصل نہیں ہوئے ہیں اور حماس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ فلسطین کی سمارٹ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایوب باراک نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو کچھ کامیابی ملنے کے باوجود حماس کو شکست نہیں ہوئی اور قیدیوں کی واپسی کا امکان کم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو نئی قیادت کی ضرورت ہے اور ایک حقیقت پسند مقصد کا فقدان ہمیں غزہ کی دلدل میں غرق کر دے گا۔ فلسطین کے حامیوں نے غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پورے ہالینڈ میں اہم ریلوے اسٹیشنوں پر احتجاجی دھرنے دیے اور غزہ پٹی میں فوراً جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق اسرائیل مخالف ان احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں میں مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر لکھا تھا کہ بچوں، ہسپتالوں پر بمباری بند کرو، فلسطین کے ساتھ انصاف کرو اور جنگ فوراً بند کرو۔ مظاہرین نے ہالینڈ کی حکومت کے خلاف اپنی ناراضگی بھی ظاہر کی اور اس پر علاقے میں صہیونی حکومت کے اقدامات کی حمایت کا الزام لگایا۔ مدافعان آسمان ولایت 1402 نامی ایران کی مسلح افواج کی مشترکہ فوجی مشقیں ایران کے جنوبی، جنوب مشرقی اور جنوب مغربی علاقوں میں جمعرات سے جاری ہیں، جن کا آج دوسرا دن ہے۔ آج بھی جدید ترین ہتھیاروں اور فوجی آمادگی کی مشقیں انجام دی گئیں۔ مدافعان آسمان ولایت 1402 نامی ایران کی مسلح افواج کی مشترکہ فوجی مشقوں میں ایران کے مختلف فوجی یونٹس من جملہ فضائی دفاعی سسٹم، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ اور بری فوج کے مختلف یونٹس شامل ہیں اور یہ مشترکہ فوجی مشقیں 600 کلومیٹر کے وسیع و عریض علاقے میں انجام پا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ گاہیں بنانے کی اجازت نہ دینے کے اپنے وعدے پر عمل کرے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران 2 قوموں اور 2 حکومتوں ایران اور پاکستان کے درمیان اچھی ہمسائیگی اور برادری کی پالیسی پر پابند رہنے اور دشمنوں کو دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ اور اچھے تعلقات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دینے کے ساتھ ہی اپنے عوام کے تحفظ اور ملک کی ارضی سالمیت کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران دوست اور برادر ملک پاکستان سے یہ قوی امید رکھتا ہے کہ وہ پاکستان میں مسلح دہشت گردوں اور دہشت گردی کے اڈے نہ بنانے دینے کے اپنے وعدوں کی پابندی کرے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے نہ بنا دینے کے اپنے وعدے کی پابندی کرے۔ گزشتہ 16 جنوری کو سیستان و بلوچستان میں آئی آر جی سی کی سرحدی چھاونی نے راس کی طرح ایران میں ایک اور دہشت گردانہ اقدام کے لیے دہشت گردوں کی آمادگی کا مشاہدہ کیا اور ان کے حملے کو روکنے کے لیے رہائشی علاقوں سے کئی کلومیٹر دور ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی، جو ملک کے شہریوں کے خلاف کسی بھی ممکنہ دہشت گردانہ حملے کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایران کی سرحدی فوج کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ اس درمیان تہران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے بھی کہا ہے کہ پیچیدہ ماحول میں دو برادر ممالک کے درمیان تعاون اور باہمی اعتماد امن و استحکام کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے کہا ہے کہ سرحدی واقعات سے دشمن فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو برادرانہ اور مشترکہ تاریخ و ثقافت پر مبنی قرار دیا اور خبردار کیا کہ ہمارے دشمن موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے چیلنجوں کو سفارتی راستے سے حل کیا جانا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ایران و پاکستان برادر و ہمسایہ ملک صدیوں سے برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں جن کی جڑیں مشترکہ تاریخی و ثقافتی اشتراکات میں ہیں۔ ہندوستان میں بلقیس بانو کیس میں مجرموں کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے فوری طور پر سلینڈر کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلقیس بانو کیس کے مجرموں کو عدالت نے حکم دیا ہے کہ وہ 21 جنوری کو سلینڈر کر دیں۔ اس سے پہلے مجرموں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے سلینڈر کے لیے مہلت مانگی تھی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے مجرموں کی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ سلینڈر کرنے کی مہلت بڑھانے اور واپس جیل میں جانے کے لیے مزید وقت دیے جانے کی درخواست میں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی دم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے فریقین کے دلائل سنے ہیں اور مجرموں نے جو وجوہات بتائی ہیں ان میں کوئی دم نہیں ہے۔ واضح رہے کہ بلقیس بانو کیس میں مجرموں کو گجرات کی ریاستی حکومت کی جانب سے معافی دیے جانے کے اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمعین، اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لیجئے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، تجھ پہ جان ہر ایک نے واری، دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، آئے تجھ میں محمد تیری زمین پر ہر سو بے حد تیری زمین پر ہر سو بے حد رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ ہر ایک دل میں تیری محبت ہر دل چاہے تیری زیارت ہر دل چاہے تیری زیارت تیرے ہجر کا زخم ہے کاری دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
حمد و شکر پروردگار اور منت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارک واقعہ کی 57 سے 62 تک کی آیتوں کی تلاوت سے
اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، افرأیتم ما تمنون، اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو، اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ سامعین، گزشتہ آیتوں میں قیامت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب ان آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت فرماتی ہے، کیا تم لوگوں نے اپنی خلقت میں خداوند عالم کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے؟ بس کس طرح سے اپنی دوبارہ خلقت کو غیر ممکن قرار دے رہے ہو؟ تمہارے علاوہ تم خود اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تم نے تو صرف اپنے نطفے کو ان کی ماں کے رحم میں ڈالا ہے اور بس، اور تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ 9 مہینے تک رحم مادر میں کس قدر تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں. کیا یہ ایک معمولی سے نطفے کو ایک انسان کامل میں تبدیل کرنا تمہارا کام ہے؟ اور کیا ان تمام مراحل میں تم نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دوسری جانب، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے اندر اتنی قدرت و توانائی پیدا ہوئی ہے کہ اپنی موت کو آنے سے روک دے اور راہ فرار اختیار کر جائے؟ تمہاری موت و حیات تو خود تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی تم اپنے ارادہ و اختیار سے اس دنیا میں آئے ہو، اور نہ خود اپنے اختیار سے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے. جب تک تم کسی بھی طرح سے ان امور میں نہ شریک ہی ہو اور نہ ہی اختیار رکھتے ہو، تو پھر کس طرح سے اپنی دوسری خلقت کے بارے میں شک کر رہے ہو؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطری، عقلی اور منطقی سوالات کے ذریعے ہم خداوند عالم اور قیامت کے منکروں کے مردہ ضمیروں کو بیدار کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے جواب تک پہنچ جائیں اور حق کو قبول کر لیں. مخالفین کے شبہات اور شک و تردید کے مقابلے میں قرآن کریم کا طریقہ عقلی اور منطقی دلائل سے استفادہ کرنا ہے، نہ کہ توہین، استہزاء اور برا بھلا کہنا. انسان کی موت و حیات خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ انسان کو پیدا کرنے میں اور نہ ہی اس کو موت کی وادی میں بھیجنے میں کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور موت دینے والا خداوند عالم ہے. کوئی بھی شخص موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا کیونکہ اس پر تقدیر الہی غالب ہے. البتہ موت بھی تمام چیزوں کی طرح حکمت اور حساب و کتاب کی بنیاد پر ہے. سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 63 سے 67 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.
اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے. سامن، قرآن کریم کی آیتیں فطرت میں خداوند عالم کی قدرت و توانائی کے ایک اور نمونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، زمین میں پھول، پودے اور درختوں کا اگانا تمہارا کام ہے یا خدا کا؟ کیا تم اس دانے کو جسے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے زمین کے قلب میں بوتے ہو، اور جو پانی خداوند عالم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس سے سینچائی کرتے ہو؟ دوسری جانب، ان پودوں پر سورج کا نور اور حرارت پہنچتی ہے، اور ان تمام عوامل کے توسط سے دانے کے رشد کرنے کا سامان فراہم ہوتا ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ مٹی، پانی، نور اور حرارت تمہاری طرف سے ہیں یا خداوند عالم کی جانب سے؟ اسی طرح سے دانا ایک طرف زمین کے اندر رشد و نمو کرتا ہے تو دوسری جانب زمین کے پیٹ کو چاک کر کے اوپر نکلتا ہے اور پھر بڑھتا رہتا ہے. تو کیا اس دانے کو تم نے یہ تمام خصوصیتیں دی ہیں یا خداوند عالم نے۔ اگر خداوند عالم ان عوامل میں سے کسی ایک کو سلب کر لے اور پودا سوکھ کر بے وقت ہو جائے تو تم کس طرح سے اسے سرسبز اور پربار کرو گے؟ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی قدرت کہ جو دنیا میں ایک دانے کی زمین کے اندر پرورش کرتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کر سرسبز سبزیاں اگاتی ہے، وہی خدا قیامت میں ایک مردہ انسان کے معمولی سے بچے ہوئے ذرے سے اسے زندہ کر سکتا ہے۔ انسان کا عمل اور کام خلقت کے لیے زمینہ ساز ہیں۔ کبھی وہ ایک نطفے کی رحم میں پرورش کرتا ہے تو کبھی ایک دانے کو زمین کے اندر رکھ کر، مگر جس نے اس نومولود کو پیدا کیا ہے اور پودوں کی پرورش کرتا ہے وہ صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 68 سے 74 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔
کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ سامن، یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں، کیا دریاؤں اور سمندروں کے اوپر بادلوں کا قرار دینا اور ہواؤں کا صورت کے ساتھ چلنا کہ جو بادلوں کو اڑا کر زمین کے مختلف علاقوں میں لے جاتی ہیں، تو کیا یہ تمام کام انسانوں کا ہے اور وہ انجام دیتے ہیں؟ اگر چند برسوں تک بارش کا سلسلہ رک جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ خود تم پیاس کی شدت سے مر جاؤ گے اور خود تمہارے مویشی اور درخت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یا پانی تو برسے مگر دریا کے پانی کی طرح تلخ و کھارا ہو، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر بارش کا نزول نہ ہو تو پیڑ پودے نہیں اگیں گے، تو تم کیسے اس سے حاصل ہونے والی چیزوں سے استفادہ کرو گے؟ یا پیڑ کی لکڑی سے کس طرح سے ضرورت کے مختلف سامان بناؤ گے اور اس کو جلانے کے کام میں لاؤ گے کہ جو شولاور ہوتی ہے اور مسافروں کے لیے اجالے اور گرمی کا سامان فراہم کرتی ہے، اور یہ خداوند عالم کی قدرت کاملہ کو یاد کرنے کا باعث بنتی ہے۔
سامعین، ان آیات الہیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاروں عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ سب کے سب خداوند عالم کے فرمان کے تابع اور خداوند عالم کی شناخت اور اس کی قدرت کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ پانی کی خلقت کے بارے میں غور و فکر اور مخلوقات کے زندہ رکھنے میں اس کے اہم کردار کی جانب توجہ، بادلوں کے کام اور ہوا کے ذریعے زمین کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونا، اسی طرح بارش کا برسنا، یہ سب کے سب انسان کو خداوند عالم کی یاد کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کے اندر شکریہ ادا کرنے کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ درخت پانی اور مٹی سے وجود میں آتے ہیں اور درخت کی لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں اور انسانوں کو حرارت و گرمی عطا کرتی ہیں، اور یہ خداوند عالم کی قدرت و توانائی کی اہم نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ خداوند عالم کا ذکر کر کے اسے ہر طرح کے عجز و ناتوانی اور جہالت سے منزہ جانے، تاکہ قیامت کے رونما ہونے میں پروردگار عالم کی قدرت و توانائی میں شک و تردید سے دوچار نہ ہو۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت. ہر عشق پہ ایک خلد ہے، ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے، ہر عشق کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی گئے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ در کی ہے، یہ راہ در کی ہے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا،
کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کلا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے شرم و حیا کا جامہ اپنے آپ کو پہنایا اس کے عیبوں کو لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، اور جان لو کہ کوئی بھی ایمان حیا اور صبر کی مانند نہیں ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، حیا ایک ایسی انمول صفت ہے جسے اخلاق میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. بنی نوع انسان اگر اپنی زندگی کے تمام ابعاد میں شرم و حیا کو جگہ دے اور اپنی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ثقافتی امور میں حیا سے کام لے تو کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہوگا. عصر حاضر کے لوگوں میں اس اخلاقی صفت کا فقدان حد سے زیادہ ہو چکا ہے. نہ حیا ہے نہ شرم ہے، دین کی بات ہی نہیں ہے. امیر المومنین کا یہ نایاب کلام 100% آج کے دور کے انسانوں پر منطبق ہوتا ہے، کیونکہ یا تو گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ شرم و حیا اور دین کا نام بھی نہیں ملتا ہے، یا جہاں گناہ کم ہو رہے ہیں وہاں با حیا اور دیدار افراد بہت کم پائے جاتے ہیں. مغربی سرزمین حیا سے بالکل عاری ہو چکی ہے، اور مشرقی عوام کہیں ان سے پیچھے نہ رہ جائیں اسی سمت رواں دواں ہیں. استعمار کی کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ گناہوں کا بازار گرم کر کے لوگوں سے ان کا دین چھین لیں تاکہ وہ اپنے نامطلوب اہداف تک پہنچ سکیں. اسی لیے ہر جگہ اور ہر مقام پر رقص و موسیقی، فحشا و عریانگی کا بازار گرم کر کے شرم و حیا کو کچھ اس حد تک ان سے چھین لیا کہ اب محرم اور نامحرم کی سرحد ہی ختم ہو چکی ہے. اب بھی وقت ہے کہ انسان دین اسلام کی آغوش میں آ کر حیا کی چادر کو زیب تن کر کے اپنے معاشرے، آنے والی نسلیں، خاص کر اپنے ایمان اور دین کا محافظ بن جائے. حیا کے ساتھ ہی ساتھ حلم و بردباری کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. حلم اور بردباری سے کام لینے والے کو اچھا اور با اخلاق کہا گیا ہے، اور اسے انفرادی اور اجتماعی کاموں میں کامیابی کا راز بتایا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر کرنے والے کا اس کی قوت برداشت پر پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلے میں اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہاری اولاد اور ثروت زیادہ ہو جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تمہارا علم و حلم زیادہ ہو۔ تم اپنے پروردگار کی بندگی کی وجہ سے لوگوں پہ فخر و مباحات کرو، بس اگر نیکی کی تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر بدی کی تو خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، کیونکہ حلم اور بردباری ایک چھپانے والا پردہ ہے اور عقل کاٹنے والی شمشیر۔ بس اپنے عیوب کو بردباری سے چھپاؤ اور اپنے ہوائے نفس کو عقل سے قتل کرو۔ بس حلم اور بردباری انسان کے لیے دوستی سازی کا کام کرتی ہے، اس کے عیوب چھپاتی ہے اور سب سے بڑی نیکی مانی جاتی ہے۔ مکتب نہج البلاغہ مکتب اخلاق ہے جو انسان کو حلم کے زیور میں آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اس زیور کی کمی ہے۔ آج کے دور میں اس حلم اور بردباری کے فقدان کی وجہ سے بنی نوع انسان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی تباہی اور بربادی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ حلم اور بردباری کا دامن کہیں دور چھوڑ چکے ہیں۔ اب بھی موقع ہے کہ انسان دین اسلام کی اخلاقی روشنی میں آ کر اپنے آپ کو ظلمت اور جہالت کے دلدل سے نجات دلائے اور تواضع و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھائے۔ اسلام تواضع پہ خاصی توجہ دیتا ہے اور انکساری کرنے والوں کو صحیح معنوں میں انسان واقعی جانتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آج کا انسان تواضع کے اسلحے سے لیس ہو جائے تو انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کا ہر پہلو بدل سکتا ہے۔ ذات پات، رنگ، نسل، چھوٹے بڑے کی تعصب آمیز دیواریں ہمیشہ کے لیے گر سکتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اپنے سر پر تواضع کا تاج رکھنے کا عزم کرو اور تکبر کو اپنے پیروں تلے رکھ کر کچل دو۔ اپنے اور اپنے دشمن ابلیس اور اس کے لشکروں کے درمیان تواضع اور انکساری کا مورچہ قائم کر لو کہ اس نے ہر قوم میں اپنے لشکر، مددگار، پیادہ سوار سب کا انتظام کر لیا ہے۔ جی ہاں، تواضع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تواضع کی وجہ سے نعمتیں کامل ہو جاتی ہیں۔ جو کسی دولت مند کے سامنے دولت کی بنا پر جھک جائے، اس کا دو تہائی حصہ دین برباد ہو گیا۔ بس اگر انسان تواضع کو اپنا اسلحہ بنا لے تو اس سے شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ متواضع انداز میں پیش آنے سے اس کمال اور درجے پر فائز ہو سکتا ہے جو خدا کے نزدیک ہے۔ آج کا انسان جو ہر طرح سے شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے اس اسلحے اور ہتھیار کو، جسے وہ شیطان اور شیطان صفات انسان اور اس کے جنگجوؤں کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، کھو دیا ہے۔ تکبر، غرور اور گھمن کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ ایسے میں پھر اسے شیطانی منافع اور منصوبوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تبھی تو غریب اور پسماندہ لوگوں کے اوپر اپنی استعماری پکڑ جمائے رہتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ بنی نوع انسان دوبارہ اس اسلحے کو اٹھا کر شیطان اور اس کے ہم نواؤں کا قلع قمع کر کے اس جہان میں پھیلی ہوئی ہر فساد اور برائی کا خاتمہ کر دے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ انجم آرا صاحبہ ہلور، سدھارتھ نگر، یو پی، ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ہم پورے گھر والے ریڈیو تہران ایک ساتھ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ہمیں خلقت کی رانائیاں، صبح امید، اسلام کی معرفت، آج کا ایران، مقدس دفاع بہت زیادہ پسند ہیں۔ بزم دوستہ میں بہت عمدہ باتیں ہوتی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین، محترمہ انجم آرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ابو الوفا ہروی کہتے ہیں، میں بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن درباری توجہ سے نہیں سنتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ میں نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، تم ان لوگوں میں قرآن پڑھتے ہو جو اسے توجہ سے نہیں سنتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، تم نے تلاوت قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھا ہے، لہذا آج کے بعد اب تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں نیند سے بیدار ہوا تو میں گونگا ہو چکا تھا۔ البتہ مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے، کی وجہ سے امید تھی کہ مجھے دوبارہ قوت گویائی مل جائے گی۔ میری قوت گویائی سلب تھی اور اسی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے، اور ایک مرتبہ جب میں اسی جگہ پر سویا جہاں میں نے پہلے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، تو اتنے عرصے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم نے دل سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سچے دل سے خدا کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی زبان باہر نکالنے کا حکم دیا اور اپنی شہادت کی انگلی میری زبان پر پھیر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم جب بھی کبھی کسی قوم یا گروہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو اس وقت تک تلاوت کا یہ سلسلہ جاری رکھا کرو جب تک وہ کلام الہی توجہ سے سنا کریں، ورنہ ان کے سامنے تلاوت مت کیا کرو۔ یہ خواب دیکھ کر جب میں اٹھا تو مجھے دوبارہ قوت گویائی مل چکی تھی اور میں سب کچھ بول سکتا تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے آج کے دن کی دعا کا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقیه الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري و تحط بتلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم
Thank you.